اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے. دائیں بائیں نظام تو اور تھے, ایک طرف سلطنت روما تھی, سلطنت فارس تھی, یہودیوں کی طاقت تھی, مشرقین مکہ تھے, ان کی بہت سی تجویزیں ہوتی تھیں, بہت سے آراء ہوتے تھے, چمک دمک تھی, بہت کچھ تھا, لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان کی طرف کبھی دھیان کر نہیں دیکھا. اللہ کا آرڈر بھی یہی تھا, فرما کے والا تم بجہ کا لکین خلیفہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ ایک طرف ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کریں. دائیں بائیں نہیں دیکھنا, امریکہ کیا کہتا ہے, روس کی کیا سیاست ہے, برطانیہ کا کیا کرتا ہو, یہ نہیں دیکھنا. دیکھو تو صرف دین کی طرف دیکھو, ایک طرف ہو جاؤ, سب سے کٹ جاؤ اور ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا. غیر طبعی غیر فطری بہت سے راستے پیش ہوتے تھے, ان میں کوئی خیر و برکت نہیں. غیر طبعی راستوں پر چل کر اللہ کے پیغمبر کو حاکمیت تک پیش کر دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکہ کا اقتدار سنبھال لو, مکہ کی بادشاہ سنبھال لو, ہماری بات مان لو, اپنی توحید بھی بیان کرو, بادشاہ بھی بن جاؤ, توحید بھی بیان کرو, صرف اتنا خیال رکھو کہ ہمارے خداؤں کو برا غلط ہے. توحید بیان کرو, جنتے کی چوک اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی صفات کا ذکر کرو, نمازیں پڑھو, بیت اللہ کے حج کرو, طواف کرو, بادشاہ بھی بن جاؤ, لیکن ایک بات مان لو کہ صرف ہمارے جو الہ ہے ذات اللہ عزہ ہے ان پر تنقید نہ کرنا. بادشاہ بن جاتے, اقتدار کا راستہ پیش ہو رہا, آپ نے ٹھوکر مار دی. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا, حاکمیت کا, اقتدار کا یہ راستہ غیر طبعی اور غیر فطری. اس راستے پر چل کر پیغمبر اسلام عہدہ قبول کر لیتے, حاکمیت قبول کر لیتے تو دین کا کام نہ کر پاتے, پھر لوگوں کا خیال کرنا پڑتا, جن سے سمجھوتے ہوئے, جن سے کچھ دور کچھ دور طے ہوئے ان کا خیال کرنا پڑتا. اور ہم نے دیکھا کہ بات ایسی مخلوق مجالس میں توحید پر لوگ تایا زنی کرتے ہیں, شرک بیان کرتے ہیں, بدعات جو ہے ان کو نفر کرتے ہیں, اور ہمارے بھائی سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہم نبانا ہم پیانا ہے, ان کی خلاف ہم کیسے بولے. ہاں پیغمبر اسلام مکہ کے حاکم بنے, مکہ کا اقتدار لیا, لیکن سبھی راستے سے جہاد کرتے ہوئے داخل ہوئے, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی. پیغمبر اسلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے, لوگ مفخر ہوتے گئے اور چند گھڑیوں کے اندر پورے مکہ پر پیغمبر اسلام کی حکومت قائم ہوئی. حکومت قائم ہو گئی, اقتدار مل گیا, بادشاہت مل گئی, رسول اللہ علیہ وسلم اکیلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 360 بتوں کو پاس پاس کر کے رکھ دیا. یہ سبھی راستہ ہے, اس راستے پر چل کے اگر اقتدار ملے گا, کرسی تک پہنچو گے تو خیر و برکت. اکیلے علی کو بھیجا اور کہا کہ مکہ کی ایک ایک گلی میں جاؤ, ایک ایک سڑک پر جاؤ, ایک ایک چوک چوراہے پر جاؤ, اور جہاں کوئی اونچی قبر دکھائی دے اس کو زمین کے برابر کر دو, اور جہاں کوئی مورتی دکھائی دے اس کی شکل کو بگاڑ دو, سوچے مکہ کی گلیاں, مکہ کے گھر, مکہ کی چوٹیاں, مکہ کی وادیاں, مکہ کے چوک, مکہ کی سڑکیں, بیت اللہ, اللہ کا گھر, سب کے سب پل بھر میں شرک سے پاک ہو گئے. یہ ہے اقتدار کا سبھی راستہ. اللہ کے پیغمبر نے ہر چیز دی ہے, ہر چیز وعدے کی, ہر چیز بیان کی. ہم لوگ جو کیوں کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیوانے جو انگریز چبا چبا کر پھینکتے ان کو چبائیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ قریب ترین راستہ تنقید دین کا. میرے دوست اور بھائیوں, ای خیال استو محال استو جنوب, شریعت بھی اللہ کی ہے, شریعت کو ماخذ کرنے کا طریقہ کار بھی اللہ کا ہے, جو پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کے نظام کے مطابق. کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسائل تھے آپ کے؟ کچھ نہیں, بالکل بے وسیلہ, بالکل بے وسیلہ, تاپ کی بوریوں پر بیٹھنے والے. خوراک کا یہ عالم ہے کہ تین تین چاند گزر جاتے, پیغمبر اسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. فقر کا یہ عالم ہے کہ بعض اوقات ازواج مطہرات رات کو پیغمبر اسلام کے کمرے میں جلانے کے لیے چراغ کا تیل پڑوسیوں سے ادھار مانگ کر لاتے. فقر کی یہ کیفیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی چرا ایک یہودی کے پاس چند کلو تانے کی گری پڑی ہوئی, پیٹوں پر پتھر باندھ باندھ کے گزارے ہو رہے, مسائل کوئی نہیں, طاقت کوئی نہیں, چمک دمک کوئی نہیں, لیکن ایک چیز موجود تھی اور وہ تھا اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, وہی قال اللہ قال رسول. نمازیں تھیں, روزے تھے, زکاتیں تھیں, صدقات تھے, صلہ رحمی تھی, سچی گفتار تھی، زبانوں کی حفاظت تھی، گناہوں سے دوری تھی، یہ برکت موجود تھی، یہ نور موجود تھا. دنیا کے مسائل نہیں تھے، دنیا کی سیاست نہیں تھی، اللہ کا دین تھا، قرآن و حدیث تھا، یہ چیز موجود تھی. بلکہ اس چیز کو لے کر باہر نکلے، محنت کی، پسینے بہائے، خون بہائے، مسلسل سفر میں رہے، ہم سب کوشش کی، حتیٰ کہ وقت قریب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پہنچا دیا، مسلمانوں کی معیشت کو مجبور کر دیا اور مدینہ منورہ میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے. لیکن یہ سب اسلام کے تابع تھا، اسلام کی حد کر گئی، اللہ کے پیغمبر کے قانون سے بغاوت کر کے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہاں قانون پر قائم رہے. دور صحابہ نے عجیب جی باتیں عجیب جی کرش میں جب مکہ فتح ہوا تو فراقہ بن مالک کی آنکھوں میں آنسو. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ فراقہ تم کیوں رو رہے؟ تو خوشی کا دل، اسلام غالب آ گیا اور مکہ میں ہم پہنچ کے جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. فراقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پرانا سخت یاد آ گیا کہ کس طرح اسی قوم نے آپ کو نکالا اور میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا. انعام کی بارک میں 100 سرخون ابو جہل نے مقرر کیے تھے اور میں زہر آلود تلوار لے کر آپ کا تعاقب کر رہا تھا کہ آپ کا سر مبارک کاٹ کر ابو جہل کو پیش کروں اور سرخ اونٹ حاصل کر لوں. ایک وہ وقت تھا کہ کس طرح آپ کو نکالا گیا، ایک آج کا وقت ہے کہ کس طرح اللہ نے آپ کو اسی قوم کا فاتح بنا دیا. رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا کہ اے فراقہ، تم فتح مکہ پر اس قدر رو رہے ہو، کیف انت اذ صبرک اللہ بصبارک، کس طرح اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کلائیوں میں کس طرح کے کنگن پہنا دے. فتح مکہ تو معمولی بات ہے، ایک قوم کو ہم نے فتح کر لیا، ایک علاقے کو ہم نے فتح کر لیا، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب کس طرح کے کنگن ہوں گے، تمہاری کلائیاں ہوں گی. کس طرح کا تصور کرنا ہو تو آج کے امریکہ کو لے لو، آج کے روس کو لے لو، دونوں طاقتوں کو، دونوں سلطنتوں کو اکٹھا کر لو، یہ دونوں مل کر اس دور کا ایک کس طرح بنتا ہے. قابل غور بات نہیں، ایک اچھندے کی بات کہ جس شخص کو سونے کے لیے جسم نصیب نہیں ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں گیا، آپ کے کمرے میں گیا، چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں میری نگاہ ٹک سکتی ہوتی. کھجوروں کے پتوں کا بستر، اس بستر پر سونے والا، زمین پر بیٹھنے والا، وسائل موجود نہیں ہے. لیکن بات کیا کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا، روس پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا. بات بڑے چھندے تھی، لیکن ہاں ہاں یہ ہوا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ فراقہ، وہ وقت آنے والا ہے کہ کس طرح کے کنگن تمہاری کلائیوں میں ہوں. وقت آ گیا، اسلام کی شمشیریں بے نیام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے کیسر کی کمر بھی توڑ دی اور کسرا کی کمر بھی توڑ دی. ان کے دور میں کسرا کو فتح کر لیا گیا، طرح سے کسرا کے زیور لائے گئے، ایک صندوق میں بند ہے. خلیفہ نے پوچھا یہ کیسے زیور ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ زیور ہے جو کسرا ملحوظ اپنے تخت پر بیٹھ کر پہنا کرتا ہے. جب تخت پر بیٹھتا تو یہ زیور پہن کر بیٹھتا. بڑی حقارت سے کہا کھولو اس کو. صندوق کھولا گیا، اندر زیور پڑے ہوئے، سب سے اوپر کنگن تھے. کنگن اٹھا لی، فرمایا کہ یہ کنگن بڑے بھاری ہیں اور بڑے چوڑے ہیں، لگتا ہے کہ کسرا کی کلائیاں بڑی چوڑی چوڑی تھی، بڑا مضبوط پہلوان تھا، اتنے چوڑے کنگن. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھیوں میں کیسا ہے جس کی کلائی میں کنگن پورے آ جائے. چاروں طرف نکاح بڑھائی، سامنے سوراخا بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ تار یا سوراخا، سوراخا ذرا میرے پاس ہو. سوراخا چل کر آ گئے، آنکھوں کی آنکھوں کی دریا بہ پڑی. عمر بن خطاب نے وہ کنگن ان کو پہنائے اور کہا کہ تم کس طرح کی کلائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لیکن پوچھا کہ فراقہ، تم رو کیوں رہے ہو؟ خوشی کا دن ہے، کسرا مقتول ہو گیا، مغلوب ہو گیا، اسلام کا پرچم، توحید کا پرچم کسرا کی سطح کے ہم نے لہرا دیا، خوشی کا دن تھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ پیغمبر اسلام کی بات یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ فراقہ، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تمہاری کلائیوں میں اللہ تعالیٰ کسرا کے کنگن پہنائے گا. وقت آ گیا، اتنی بڑی بات اس وقت کی تھی جب کھانے کے لیے غذا میسر نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، سونے کے لیے بستر میسر نہیں، بیٹھنے کے لیے ٹاٹ میسر نہیں، اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا پرچم کسرا اور کیسر کی بادشاہ پر لہرائے گا. آخر جہنگ الاسلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کیا آپ کی سیاست تھی؟ کیا آپ کا طرز عمل تھا؟ کیا آپ کا طریقہ کار تھا؟ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے دین کے سوا کچھ نہیں، اللہ کی وحی کے سوا کچھ نہیں. جب بھی دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے، جب بھی دیکھتے سیدھا دین کی طرف دیکھتے. دین کی طرف دیکھنا، دین پر چلنا، دین کے طریقے اختیار کرنا، پیغمبر اسلام کی سنت، پیغمبر اسلام کا اسوہ، اسے سمجھنا، اسے قبول کرنا، اس پر چلنا، یہی بات ہے تنفیذ شریعت کی راہ میں دوسرے چیز میں نگر معاون ہوتی ہے. یہ پیغمبر اسلام کا نمونہ ہے، اسی راہ پر ہم کو چلنا ہوگا. تو تنفیذ شریعت کی بات ہو رہی ہے، تنفیذ شریعت ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی. اور طریقہ کار کیا ہے؟ جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر چلے. ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر زمین کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں میرے بھائی اور دوستو. ہمیں چاہیے تم رہنمائیوں کو اختیار کریں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس منہج کی اتباع کریں، اسی میں خیر و برکت. اگر یہ شریعت نافذ ہوگی تو اللہ اپنے نوازے کا مالا مال کر دے گا. آسمان سے برکت نازل ہو، نبی اسلام کی حدیث ہے، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا. تو کسی علاقے میں ایک اللہ کی حد قائم ہو جائے، اللہ کی ایک حد کسی علاقے میں قائم ہو، مثلا کوئی چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا کوئی سمجھ ہوا جانی کوئی جنا کر لے اسے سنسار کر دیا جائے، کسی علاقے میں اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے. یہ تنفیذ شریعت، اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے. فرمایا کہ اس علاقے کے لیے اس حد کا قائم ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پوری زمین پر 40 دن تک رحمت کی بارش برسے. رحمت کی بارشیں برستی رہے، کتنے باہر پیدا ہوں گے، زمین سے کتنے خزانے باہر نکلیں گے. فرمایا کہ ان تمام خزانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا جس قوم نے ایک اللہ کی حد قائم کر دی. یہ تنفیذ دین کی برکت کہ ایک اللہ کی حد قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قوم کو کیا دیتا ہے، کتنا نوازتا ہے ایک اللہ کی حد قائم ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جناب عباس، تمہیں کچھ تلقینیں کرتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو پلے سے باندھ لو. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظ کا احفظ مطلب تجربہ تجا ہے کہ تم اللہ کی شریعت کے محافظ بن جاؤ، اللہ کی حدود کے محافظ بن جاؤ. یحفظ کا اللہ تمہارا محافظ بن جائے. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہارا محافظ بن جائے. اور سماج احفظ اللہ، اللہ کے دین کے محافظ بنو، تجد ہو تو چاہ کر ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کو قائم کرو، تو فرمایا کہ اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا. اور اگر میرے دوستو تم نے اللہ کے دین کو پامال کر دیا، اللہ کی حدوں کو ضائع کر دیا، تو اللہ تمہارے کو سہارا دی تمہارے تمام حقوق کو پامال کر دے گا. تمہارے حقوق کی حفاظت کسی چیز پر قائم ہے کہ تم اللہ کے دین کے محافظ بنو، اللہ کی شریعت کو قائم کرو، اللہ کے دین کو نافذ کرو، تب اللہ رب العزت تمہارے حقوق کا محافظ بنے گا. آج اگر تم فاقے کا شکار ہو، مہنگائی کا شکار ہو، عورت کی حاکمیت جیسی ذلت کا شکار ہو، تو ان تمام چیزوں کا ایک سبب ہے اور وہ ہے اللہ کی شریعت سے بغاوت. جو دین آج قائم ہو جائے تمام بیماریاں، تمام امراض ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا زمین کی، زمین والوں کی، ان کے دین تبدیل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان کے فقر کو ختم کر دے گا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا تصافیہم الفقر، کہ جو قوم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، اللہ کے دین سے ہٹ کر کوئی دین قائم کرے گی، کسی اور کی رائے، کسی اور کا قانون نافذ کرے گی، تصافیہم الفقر، اس قوم کو اللہ فقیر کر دے گا. تمہاری تندرستی، تمہارا فقر، اس کا ایک اس وقت اور وہ ہے اللہ کی شریعت سے روح گردانی. اس دین کی طرف آ جاؤ، شریعت کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں. ایسے دور گزرے نہیں کیا؟ عمر بن خطاب کے دور میں شریعت نافذ ہو چکی تھی، اور ایسی نافذ ہوئی اور اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اطراف کے جو گورنر تھے ان کے خط آتے، پوچھتے کہ امیر المومنین اتنا مال جمع ہو چکا ہے, اتنا خزانہ جمع ہو چکا ہے کہ سارے گودام سارے اسٹور بھر چکے, مال رکھنے کی جگہ نہیں, سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے, غلے کے ڈھیر لگے ہوئے, لیکن سارے سرکاری گودام کھل پڑے. برکت ہے یا نہیں؟ جنتا کے دین کی برکت. امیر عمر نے خط لکھا کہ اجعلوا فی الاطاق, جو مال فالتو ہے جو گوداموں سے ہٹ کر ہے اسے لے کر اپنے علاقے کا سروے کرو, اور جہاں تمہیں کوئی مسلمان غلام نظر آئے اس مال سے خرید کر اس کو آزاد کرو. خزانے بھر گئے, لوگ مالا مال ہو گئے, غلامیوں کے بندھن ٹوٹ گئے, یہ دین کی برکت ہے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور تو دور کا دور نہیں. تنفیذ شریعت کی کیا بہاریں, اللہ نے امن قائم کر دیا, اللہ نے مالا مال کر دیا, خوشحال کر دیا, خزانے بھرے پڑے. ابن قتیبہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے, اور بکریاں چر رہی ہیں وہ سو رہا ہے, بالکل بے فکر, کوئی پرواہ نہیں کہ بکریوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ سو رہا ہے. یہ امن قائم تھا, چرواہے سمجھتے تھے کہ یہ امن جنگل کے اندر بھی قائم ہے, وہ بے فکر سو رہا ہے. لیکن جو ہی اٹھا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکری کو لے گیا ہے, اور بکری کو اس نے چیر پھاڑ کے رکھی. بڑا پریشان ہوا, بکری کی طرف سے نہیں بلکہ شہر کی طرف سے, کہ جب سے امیر عمر بن عبد العزیز ہمارے امیر بنے ہیں اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا, خوشحال کر دیا, اتنا امن اور سکون دے دیا کہ ہم بالکل بے فکر سوتے تھے. لیکن یہ بکری آج کیوں مری؟ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیوں کیا؟ پریشانی بکری کی نہیں تھی, پریشانی شہر کی تھی کہ شاید شہر میں انقلاب آ گیا. بکریوں کو چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگا, جب پہلا انسان نظر آیا تو پوچھا کہ بتاؤ شہر میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہمارے امیر کا انتقال ہو گیا. تنفیذ شریعت کی برکات, اور جو خلیفہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے والا, اس کی بہاریں, اس کی طرف سے قوم کو کیا ملتا ہے؟ امن ملتا ہے, صلح ملتی ہے, آستی ملتی ہے, اور سماج دولتیں ملتی ہیں, دنیا کے خزانے ملتے ہیں, آفیتیں ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں. یہ اسلام کی برکتیں اور تنفیذ شریعت کی برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت یہ وقت آئے گا جب ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر دونوں مل کر پانی پیئیں گے, اور نہ کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ انسان اور سانپ دونوں مل کر کھیلیں گے. تو جوڑ ہے دونوں کا, بکری اور شیر کا, انسان اور سانپ کا کھیل جوڑ ہے کوئی؟ فرمایا کہ انسان اور سانپ مل کر کھیلیں گے, بکری اور شیر ایک جھاگ سے پانی پیئیں گے, یہ وقت آنے والا ہے. فرمایا کہ یہ امن کا عالم ہوگا, اور قناعت ایسی ہوگی, رشتے کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ایک درخت کا پھل پورے خاندان کے لیے کافی ہوگی, اتنی برکت ہوگی. ایک انار ہوگا اسے لوگ چھینیں گے, اور اس کا جو دانہ ہے, اس کا جو پھل ہے, وہ پورا خاندان کھا کر سیر ہو جائے گا, اور اسی انار کے چھلکے سے فرمایا کہ خیمہ بن جائے گا. اتنی برکت, اتنی قناعت, اللہ اتنا مالا مال کرے گا, اتنا خوشحال کرے گا, امن بھی ہوگا, سکون بھی ہوگا, برکت بھی ہوگی, رزق بھی ہوگا, دولت بھی ہوگی. یہ دور کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ دور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر دوبارہ بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کا دین قائم کر دیں گے. کیا قائم کریں گے؟ اللہ بعد میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو چار چیزوں کی تعلیم دی ہے, وعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دی ہے, ایک تورات کی, ایک انجیل کی. تورات کی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے پہلے نبی کی کتاب تھی, اور اللہ کا حکم تھا کہ احکام کسی کتاب کو تم نے مان لو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی احکام وہی ہے جو تورات کے ہیں, اس لیے تورات کی تعلیم بھی دے دی تاکہ تورات کو قائم کر سکے. انجیل کی تعلیم بھی دی کیونکہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کتاب ہے. اور دو تعلیمیں اور دی, کون کون سی؟ الکتاب والحکمہ. الکتاب کیا ہے؟ اللہ کی قرآن, اللہ کی کتاب قرآن پاک. حکمت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر اسلام کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے چار چیزوں کی تعلیم دے دی, تورات کی, انجیل کی, قرآن کی, حدیث کی. دو چیزیں سمجھ لی آتی, تورات کی اور انجیل. تو ان کی اپنی کتابیں, ان کی قوم نے ان پر چلنا ہے, جب تعلیم دے دی قرآن و حدیث کی تعلیم پہلے سے کیوں دے دی؟ اس لیے کہ میرے دوست اور بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس زمین پر آنا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم انہوں نے پہلے دے دی تاکہ دوبارہ آ کر خالص قرآن اور خالص حدیث کو نافذ کر دیں. دوست کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فقہ حنفی نافذ کریں گے. یہاں تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فقہ حنفی کی تعلیم حاصل کی ہوئی. امام ابو حنیفہ کے اقوال، امام ابو حنیفہ کے فتوے اور شیخین اور صاحبین کے اختلافات، طرفین کے اقوال اور فتوے، یہ سب کے سب سیکھے ہوئے خضر علیہ السلام. اگر آپ غور کرتے گئے، ترتیب قائم کرتے گئے تو گستاخی ہوتی ایک لمبی فہرست بن جائے گی، لیکن ہم اس کنج میں نہیں پڑتے. ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی، انجیل کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم دی. تورات کی ختم ہو گئی، انجیل کی ختم ہو گئی، قرآن و حدیث دوبارہ وہ اس زمین پر لے کر آئے گی. نافذ کریں. یہ ہے تنفیذ شریعت. تنفیذ شریعت کی برکت فرمایا کہ اس زمین کی کچھ سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، شرک و بدعت کی بیس کلی کر دیں گے، اللہ کا دین نازل کر دیں گے، قرآن و حدیث کو قائم کر دیں گے. اور یہ اس کی برکت ہے کہ امن قائم ہو گیا، سکون قائم ہو گیا، سلامتی قائم ہو گئی، آفیت قائم ہو گئی، رزق مل گیا، معیشت مستحکم ہو گئی. اللہ اکبر. نہ صرف یہ کہ شہروں میں امن قائم ہو گیا بلکہ جنگلوں میں، جانوروں کے مسکن میں امن قائم ہو گیا. یہ برکت کس چیز کی ہے؟ شریعت کی، قرآن و حدیث کی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، جس سرزمین میں بھی اگر بات امن کی کرو گے، اگر بات سکون کی کرو گے، اگر بات آسودگی کی کرو گے، اگر بات معیشت کے استحکام کی کرو گے، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ فی الفور ہر نظام کو کٹ کر، ہر فقہ کو چھوڑ کر خالص قرآن و حدیث لے کر میدان میں آ جاؤ. قرآن و حدیث میں برکت ہے، رزق ہے، امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، سب کچھ کتاب و سنت کے اندر مجمل. یہ ہماری صاحب تو شریعت محمدیہ کانفرنس ان تمام باتوں کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ شریعت محمدی کیا ہے، اس کی تنفیذ کا طریقہ کیا ہے، اس شریعت کی بہاریں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح نماز دیتا ہے. اللہ اکبر. اس پر چل کے جو دیکھو، اس دین کی عمل کر کے جو دیکھو، قرآن و حدیث کو مقتضا مان کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری ذاتی اور اجتماعی زندگی میں کس طرح انقلاب آتے ہیں. اللہ نے انقلاب لا کر دکھایا، بستیاں تبدیل کر دی، شہروں کے شہر تبدیل کر دیے، اور اس دین کی برکت سے کفر کا اور فقر کا، ہر چیز کا خاتمہ کر دیا. صحابہ کرام مالا مال ہو گئے. اللہ نے ان کو دین بھی دے دیا، دنیا بھی دے دی، اور دونوں جہانوں کی اللہ نے شوقات بھی عطا فرما دی، صرف دین کی برکت. تو اس دین پہ چل کے تو دیکھو میرے دوستو، قرآن و حدیث کی راہ کی طرف آ کر تو دیکھو، اجتماعی زندگی ہو، انسانی زندگی ہو، اللہ خوشحال کرنے پر مالا مال کر دے. ایک خاتون کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جس کے گھر میں اللہ کے پیغمبر نے جنیدیب کو بھیجا. چھوٹے قد کا آدمی تھا، سبزی فروش تھا، رشتے کی بات. فرمایا کہ اس گھر میں جاؤ اور جا کر اپنے رشتے کی بات کرو. جنیدیب چلے گئے اور کہا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے کہ مجھ سے اس کا عقد کر دیا جائے. جنیدیب کے والدین نے، اس لڑکی کے والدین نے دیکھا جنیدیب کو تو پریشان ہو گئے. انکار زبان پر آ گیا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو مرتب کر دوں، یہ تو صحیح نہیں. نہ اس کی مالی حالت ہے، نہ اس کی گزاری کسانت ہے، اس کے لیے وہ آمادہ نظر نہیں آ رہے تھے. لڑکی پردے میں بیٹھی ہے، اسے والدین کے انکار کا احساس ہو گیا. پردے سے بولتی ہے، یا اباسی ہل تعریف من ارسلہ، ابا جان آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا جنیدیب ہے، پستہ قامت ہے، فقیر اور غریب ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کو بھیجا کس ہستی نے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، یہ خود نہیں آیا. زیادہ ہر چیز چھوڑ دو، نہ اس کے فقر کو دیکھو اور نہ اس کی جسامت کو دیکھو. قدر ریت الوقت ماں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز میرے لیے اللہ کے پیغمبر نے پسند کر لی، مجھے وہ قبول ہے، مجھے کوئی انکار نہیں. یہ پیغمبر اسلام کی ایک بات کا اہتمام، صرف ایک بات. یہ باتیں آپ سنتے رہتے لیکن میں تو آپ کی توجہ ایک جملے کی طرف لانا چاہتا ہوں. مسلم احمد اس حدیث کا راوی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا مدینہ میں یہ جنیدیب سبزی فروش اور انتہائی فقیر اور غریب، مدینہ میں ایک وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت جنیدیب لیکن انفق البیوت فی المدینہ، کہ پوری مدینہ بستی میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا گھرانہ جنیدی کا گھرانہ بنے. اتنا اللہ نے مال دیا، اتنی دولتیں دی کہ زکاتیں صدقات سب سے بڑھ کر اگر خرچ ہو رہے تو جنیدی کے گھر سے خرچ ہو رہے. ایک بچی کی حفاظت، ایک بچی کی فرما برداری، یہ دیکھو انفرادی زندگی میں کیسے انقلاب آتے، اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت. اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے گا، مارا مار کر دے گا، لیکن اس ضابطے کی طرح آؤ تو سے. آج بہت سی رکاوٹیں ہیں، ابا اجداد کی باتیں اور مذہب کی باتیں، اماموں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، برادری کی باتیں، یہ سب کی سب رکاوٹیں ہیں اور پتھر کی دیواریں ہیں. میرے دوست اور بھائیوں، ان دیواروں کو مسمار کر کے خالص قرآن و حدیث کی طرف آ جائے. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، یہ شریعت محمدی ہے، اس کو اپنا لو، اس کو سمجھ لو، اس کی تعلیم کو عام کرو اور اس کو نافذ کرو، پھر دیکھو کیا برکتیں ہیں اور کیا بہاریں ہیں. اللہ کس طرح مالا مال کرے گا اور کس طرح نواز دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن و حدیث پر تاحیات کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایک وقت آئے کہ اس زمین پر، اس ملک میں اسلام کا پرچم ہو اور قرآن و حدیث کی حاکمیت. سوال ہے کہ کیا اسلام میں موجودہ جمہوریت کا نظام محترمہ یا محترم صاحب قائم کرنا چاہیں تو آئے صحیح ہے؟ جمہوریت اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ میں نے اشارتاً بات کی تھی کہ یہ نظام اسلام میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرون اولا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جمہوری تاریخ سے حکومتیں قائم کی جائیں. حضرت عمر کے دور کی ایک مثال موجود ہے. آپ حج کے لیے گئے تو مکہ میں اس سال بڑی بھیڑ تھی، بہت بھیڑ تھی حج کے موقع پر. تو کچھ لوگوں نے ایک بات واضح کر دی اور کھول دی کہ اتنا ازدحام، اتنا بھیڑ ہے، اتنا رش ہے، تو کیوں نہ اس حج کے موقع پر ہم اگلی قیادت کا انتخاب کر لیں. مسلم احمد میں یہ روایت موجود کہ حج کے موقع ہے اور اتنا ازدحام ہے، پتہ نہیں ایسا کبھی نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیوں نہ اگلی قیادت کا ہم یہاں انتخاب کر لیں، موقع اچھا ہے. حضرت عمر کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے وسیع رائے صحابہ کو جمع کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا موقف ہے؟ تو سب کی ایک ہی آواز تھی کہ ان الموسم لیجمع بین الرواح الناس وغوغائہ. تو یہ سارے لوگ جو نظر آ رہے اجتحام ہیں، یہ سارے چرواہے عام لوگ، ان کو کیا فہم ہے؟ اور قیادت کا مسئلہ، حاکمیت کا تو معمولی مسئلہ نہیں. دین اسلام میں میری تحقیق کے مطابق سب سے چوٹی کا مسئلہ جو ہے وہ قیادت کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین ایک زنجیر کی طرح مضبوط ہے، جس کی سب سے نچلی کڑی جو ہے وہ نماز ہے اور سب سے اونچی کڑی حاکمیت ہے. سب سے اونچی کڑی حاکمیت ہے، لیکن سب سے نیچے نماز ہے، وہ نماز جس کے بارے میں فرمایا کہ ترک نماز کفر ہے، سب سے نیچے. اور فرمایا کہ سب سے اوپر کی کڑی جو ہے وہ حاکمیت ہے. تو کیا یہ حاکمیت کھیل و تماشا کہ عام للو سنجو اللہ صلی کا انتخاب کرے؟ کوئی چرواہا ہو، نائی ہو، موچی ہو، کوئی، سب نے ووٹ ڈال دیا. کس لیے؟ ہم نے اپنے حاکم کا انتخاب کر لیا. ہمارے حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، جس موسم میں حج کی تم باتیں کرتے ہو، اس بھیڑ کی باتیں کرتے ہو، تو یہاں تو اکثر لوگ چرواہے اور بے علم ہیں، انہیں کیا معلوم حاکمیت کیا ہے، قیادت کیا ہے؟ فرمایا کہ مدینے جائیں گے، وہاں بصیر رائے صحابہ موجود ہیں جو پیغمبر اسلام کی تربیت یافتہ ہے اور پیغمبر اسلام کی صحبت یافتہ ہے. اگر تم کو شوق ہے اور باب حل و عقد ایک سورہ بن جائے گی اور وہ بیٹھ کر اگلی سال کا انتخاب کر لیں گے. یہ ایک نظیر موجود ہے جس کی شرعی حیثیت واضح ہوتی ہے کہ عامۃ الناس میں قیادت کا ڈنڈورا پیٹنا شریعت سے ثابت نہیں. مسئلہ اونچا ہے، چوکی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اہل علم اور جو ارباب حل و عقد ہیں وہی بیٹھ کر حل کریں. اور ہمیں چاہیے کہ اس نظام کی تسمید کریں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کا حصہ نہ بنیں. ورنہ میرے دوست اور بھائیوں، آپ ووٹ دیں گے، قیادتیں آئیں گی، جیسی قیادت کا آپ انتخاب کریں گے، ان کا گناہ ہو، ان کا ثواب ہو، اس میں آپ بھی شریک ہوں گے. آپ نے کسی کو ووٹ دیا اور وہ صرف منتخب ہو گیا، منتخب ہو کے وہ گیا کہاں؟ داتا دربار پہ جا کے چادر چڑھانے جا. تو انشاءاللہ چادر چڑھائے گا، جو منتیں مانے گا، جو شرک کرے گا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا. آپ کے کھاتے میں وہ ثواب ضرور پہنچے گا، وہ دربار میں جا کر اشارے ثواب کرے گا آپ کے لیے ضرور. پھر جو بھی کیا ہو چکا ہے، رشوت کھائے گا، جنا کرے گا، شرابیں پیے گا، اس میں آپ کا ہاتھ ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو منتخب کر کے اوپر پہنچایا. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے خزانے کے وارث، ہمیں اسی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اپنی بنیادوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور قرآن و حدیث کے زیور کو لے کر ہمیں چاہیے کہ اپنی تربیت کریں، اصلاح کریں. جو بہت ضروری نقطہ ہے، بہت ضروری اور اہم بات ہے. آج ہمارے جو امراض ہیں ان میں سے ایک مرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانے سے پہلے اپنی قوم کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی تربیت سے پہلے اپنی قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح سے پہلے اپنی امت کی اصلاح چاہتے ہیں. جب تک یہ مرض قائم رہے گا کوئی اصلاح نہیں کر سکو گے. پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنی اصلاح کرو، قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں اپنے اوپر قائم کرو، فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے. اس کے بعد اگر آپ میدان میں نکلیں گے، اصلاح ہوگی اور اللہ کامیابی دے گا، ضرور دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف دیکھیں اور قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں. اس راہ میں چلنے سے تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ممکن ہے یہ راستہ کافی طویل اور صبر آزما ہو. کامیابی پہلے دن نہیں ملتی، اللہ آزماتا ہے، دھکی میں ڈال ڈال کے آزماتا ہے. جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے، پیارے پیغمبر ہیں. اگر اللہ پہلے دن کامیابی دیتا تو ان کو دیتا، لیکن پیغمبر اسلام نے 23 سال مارے کھائے، 23 سال دعوت کے ایمانوں میں اور جہاد کے میدانوں میں گزارے. کبھی دانے مبارک شہید ہو رہے، کبھی سر زخمی ہو رہے، کبھی پسینے بہا رہے، تھکاوٹ سے چور ہو رہے، پسینے مقامات کا سفر کر رہے، جہادی سفر، دعوتی سفر، کبھی طائف میں، کبھی مکہ میں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، گڑے کھودے جا رہے، بیٹی کو سامنے شہید کیا جا رہا ہے. بڑی تکلیفیں برداشت کی لیکن صبر کرتے رہے، اللہ کے نظام سے وفا کی. آخر اللہ نے اپنی مدد اور تائید کے دروازے کھول دیے اور دین اسلام نافذ ہو گیا، حاکمیت بھی حاصل ہو گئی اور سب کچھ نصیب ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے جب ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا اس وقت قادر نہیں تھا کہ ان بھائیوں کے ہاتھوں کو توڑ دیتا اور اپنے پیغمبر کو بچا لیتا؟ ان کا باپ کس قدر رویا، رو رو کر نبینا ہو گیا. یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے گئے، اللہ نے یہ سب کچھ ہونے دیا. یعقوب رو رہے، یوسف کنویں میں گرائے گئے، حالانکہ اللہ رب العزت اس وقت بھی ان ہاتھوں کو توڑ سکتا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانے سے بچا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ حقیقت میں آزماتا ہے اور صبر کو دیکھتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا، کنویں میں دلوا کر آزمایا، کنویں سے نکلوا کر آزمایا، اور چند کوڑیوں کے مول بکوا کر آزمایا، حتیٰ کہ بادشاہ مصر کے محل میں اس کی بیوی کے ساتھ کمرے کی تنہائی میں آزمایا، حتیٰ کہ جیل میں دلوا کر 9-10 سال جیل میں رکھ کر آزمایا، ہر جگہ امتحان لیا. جب دیکھا کہ یوسف استقامت کا پہاڑ ہے، دین کا مجسم ہے، تو اللہ نے پھر دروازہ کھول دیا اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ 2 تاج چھڑا دیے، ایک نبوت کا تاج اور دوسرا پورے ملک مصر کی بادشاہت کا تاج. لیکن سب کچھ چلانے کے بعد، امتحان دینے کے بعد، یہ امتحان ہمارے بھی ہونے، کوئی ہم کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے کہ ہمارا پسینہ قیمتی، ہمارا خون قیمتی ہے، ہم یہ سب کچھ بہائے بغیر اسمبلی میں بیٹھ دیں اور جا کر دین نافذ کر دیں؟ ایسا ہر کسی ہوگا. اللہ کے پیغمبر کی ایک ہی سنت ہے اور وہ اچل ہے. جو چیز پیغمبر اسلام کے دور میں دین تھی وہ آج بھی دین ہے، اور جو چیز پیغمبر اسلام کے دور میں دین نہیں ہو سکتی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. اللہ پاک کا ایک فرمان بڑا قابل غور ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم لوگ اس دین کو چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ، باغی اور تابی ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ فرما رہا، سب کے سب لوگ منحرف ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، باغی بن جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں کیا کروں گا؟ میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا، انقلاب لے آؤں گا، انقلاب لاؤں گا، دین قائم کروں گا. ایک قوم کے ذریعے ایک قوم آئے گی. مانا یہ کہ اصلاح کا راستہ، دین کی تنفیذ کا راستہ، انقلاب کا راستہ کیا ہے؟ اللہ ایک قوم کو لائے. اگر پوری زمین پر کفر پھیل جائے، اللہ انقلاب لائے گا. کیسے؟ ایک قوم کے ذریعے. فرمایا کہ اس قوم کی دو خوبیاں ہوگی، یحبہم یحبونہ، اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. میرے دوستوں، چوکی کا زور لگا لو، ملین مارچ کر لو، بلین مارچ کر لو، ٹرین مارچ کر لو، ہڑتالیں کر لو، بھوک ہڑتالیں کر لو، جو مرضی کر لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، نہ حکومت ملے گی، نہ دین قائم کر سکتے ہو. دین کی اقامت کا نسخہ اور راستہ اور طریقہ اللہ نے متعین کر دیا. یحبه یحبونه، اللہ تعالیٰ اس قوم کے ذریعے انقلاب لانے پر قادر ہے کہ جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. اور ابھی آپ نے سنا مولانا یوسف صاحب کہ دین میں محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو تو اللہ کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ میری اتباع. مانا یہ کہ انقلاب آئے گا اس قوم کے ذریعے جس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی، اور اللہ کو محبت ہو سکتی ہے صرف اس قوم کو جو قوم پیغمبر اسلام کی اتباع کرے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اتباع کا جو خالص نظام ہے وہ جماعت اہل حدیث کے پاس، کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق براہ راست پیغمبر اسلام، ہم محمدی، نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ سہروردی نہ قادری، ہم محمدی ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہے. لہٰذا میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ زمین کے کسی بھی گوشے میں اگر اسلام آ سکتا ہے، اسلامی انقلاب آ سکتا ہے، تو ایک ہی جماعت کے ذریعے آئے گا اور وہ جماعت اہل حدیث. کیونکہ انقلاب کی بنیاد محبت ہے اور محبت کی بنیاد اتباع ہے، اور اتباع صرف ایک ہی جماعت کا ثمرہ ہے اور وہ جماعت اہل حدیث. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں، طریقہ کار کو دیکھیں، منہج نبوی کو دیکھیں. جب تک اس سے وفا نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی، چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو کچھ حاصل ہونے کا نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.